This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. Iran's President Hassan Rouhani used harsh language today aimed at the United Arab Emirates, calling his decision to establish normal ties with Israel a huge mistake. In a televised speech, Rouhani warned the Gulf country against allowing Israel to have what he called a foothold in the region. The UAE-Israel agreement, announced on Thursday, is seen as a strategic boost for the Arab Gulf states' regional and global standing. As the oil spill off the coast of Mauritius in the Indian Ocean worsens, Japan's Environment Minister Shinjiro Koizumi says Tokyo will send a team to assess the damage. 1,000 tons of oil have leaked out so far just off the Mauritius coast. A Japanese-owned bulk carrier struck a coral reef in late July, triggering a state of environmental emergency. Scientists are calling it the country's worst ecological disaster. Removing the ship will be a delicate operation and is likely to take months. France, which once ruled Mauritius, says it will assist in the cleanup. New outbreaks of the coronavirus are causing unwelcome news for summer vacationers across much of Europe, as some pandemic restrictions are going back into effect. Nightclubs are being shut down, face mask requirements are being expanded, even in trendy resort areas. Europe's hardest hit countries, Britain, France, Italy, and Spain, between them, have lost more than 141,000 lives to COVID-19. Being blamed for many new flare-ups, clubs, street parties, and large family gatherings. Spanish Health Minister Salvador Illa has announced all nightclubs will be closed, and he issued a ban on outdoor smoking in public places where a distance of 2 meters cannot be maintained. Nurses are limited to one person a day for each resident for only 1 hour. Spain has recorded almost 50,000 confirmed COVID-19 cases in the past 2 weeks. More news online at voanews.com. For your listening convenience, there is also an easy-to-use mobile app. Via remote, this is VOA News. Thousands of British tourists in France scrambled to get home early in the weekend, trying to avoid the need to self-quarantine for 14 days. France has seen a 66% rise in COVID infections over the past week. The British self-isolation rule for travelers returning to the UK from France goes into effect today. Italy is worried about the pandemic's effects on next weekend's Ferragosto holiday, when millions of people normally celebrate with trips to domestic beaches and mountain areas or go abroad. On the island of Capri, the mayor has expanded a face mask order. Instead of just at night, those coverings are now required for the entire day. Italy yesterday recorded 574 new COVID cases, the largest daily number since late May. In Greece, new limits on restaurants, bars, and nightclubs that operate past midnight have been expanded to more of the country, including Athens. On the popular tourist islands of Paros and Antiparos in the Aegean, gatherings of more than 9 people have been prohibited. At this point, Greece has been spared the full wrath of the pandemic, with 6,600 cases at a cost of 223 lives. The global COVID numbers, meanwhile, continue their cruel climb. The case count is approaching 21.2 million. With a death toll of 766,000. Topping the list is the United States with 5.3 million infections and well over 168,000 fatalities. Latin America is the world's worst hit pandemic region. Its caseload is more than 6 million. To accelerate, even as many nations begin to relax their lockdowns. The Pan American Health Organization is warning of an increase in other diseases due to the saturation of health services and the suspension of routine vaccination campaigns as a result of the coronavirus. The International Monetary Fund predicts that the regional economy will shrink by almost 9.5% this year. Brazil has the most COVID cases in the world after the United States. The country has suffered over 106,000 COVID fatalities. Peru and Chile have the highest caseloads and number of deaths in the world per 100,000 inhabitants. European Union foreign ministers have agreed to drop a new round of sanctions against Belarus, the former Soviet republic. This in response to longtime President Alexander Lukashenko's post-election crackdown. He claimed an overwhelming victory, though his political opponents insist the win was fraudulent. Sweden's foreign minister, Ann Lind, said the EU will initiate a process of sanctions against those responsible for the violence, arrests, and fraud in connection with the voting. Officials said none of the 27 ministers objected to the idea of sanctions. U.S. President Donald Trump has ordered ByteDance to divest the U.S. operations of its video sharing app, TikTok, within 90 days. It's the latest effort to ramp up pressure on the Chinese company over concerns about the safety of the personal data it handles. More news online at voanews.com. By remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ویکینڈ اسپیشل شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیبران جھا. آج کے اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر رپورٹس پیش کریں گے اور آپ کے پیغامات بھی اس شو کا حصہ ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے اور نومبر میں نئے صدر کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس سال بلکہ 18 اگست کو خواتین کو ووٹ کا حق ملے بھی پورے 100 سال ہو جائیں گے. 19ویں صدی کے وسط میں امریکہ میں ہر طبقہ فکر اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی خواتین نے سماجی اصلاحات کا مطالبہ کیا. انہوں نے غلامی کے خلاف ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور تعلیم، سیاست اور گھریلو زندگی سمیت ہر شعبے میں خواتین کے لیے برابری کے حقوق کا مطالبہ کیا. لیکن انہیں اس بات کا احساس تھا کہ خواتین کو مردوں کے برابر حقوق اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک کہ انہیں حق رائے دہی حاصل نہیں ہو جاتا. اس وقت تک امریکہ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی. 1848 میں نیو یارک میں سینیکا فالز کنونشن میں سفریج موومنٹ کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا. اس کے بعد آنے والے متعدد سالوں میں خواتین وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے رہ کر سڑکوں پر جلوس اور پریڈز کے ذریعے اور ہر امریکی ریاست میں میٹنگز اور کنونشن کے ذریعے اس مطالبے کو دہراتی رہیں. اس دوران انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں لیکن وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں. آخر کار 18 اگست 1920 کو 19ویں ترمیم کے ساتھ تقریباً 70 سال کی جدوجہد کے بعد انہیں ووٹ کا حق مل گیا. واشنگٹن ڈی سی سے ملحقہ ریاست ورجینیا کے شہر لارٹن میں آج بھی وہ جیل جسے اب کریکشنل سینٹر کہا جاتا ہے موجود ہے جہاں ان خواتین کو قید کیا گیا اور تاریخ کے بدترین تشدد. لیکن اب اسے مختلف عوامی سرگرمیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے. جیل کے کچھ حصے میوزیم میں تبدیل کر دیے گئے ہیں جبکہ یہاں اسی عمارت میں آرٹ سینٹرز اور مووی تھیٹر بھی قائم کیا گیا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کچھ ماہ قبل میں اس لوسی برنز میوزیم گئی جہاں ان تمام خواتین کے پوسٹرز اور مجسمے نصب کیے گئے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں جان ڈالی تھی. ان کے بارے میں ہم نے بات کی تاریخ دان ایڈت مایو اور سفریج موومنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے رکن ایملی مکوائے سے. آئیے سنتے ہیں وہ رپورٹ جو چند ماہ قبل ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی تھی. یہ لوسی برنز اور ایلس پال ہیں جنہوں نے ایک صدی قبل خواتین کو ووٹ کا بنیادی حق دلانے کے لیے ہر طرح کی سختی برداشت کی.
اس ساری جدوجہد کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ مکمل طور پر پرامن تھی لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ صفاقانہ برتاؤ کیا گیا.
اور یہ لوسی برنز میوزیم ہے. یہ میوزیم امریکی دارالحکومت کے نزدیک واقع شہر لارٹن میں لارٹن کریکشنل فیسیلٹیز نامی امریکی قید خانے کے 91 سالوں کی داستان ہے. یہ قید خانہ 1910 سے 2001 تک کام کرتا رہا.
اور اگر تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو یہاں ان خواتین کو رکھا گیا اور تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں جنہوں نے ووٹ کے حق کے لیے آواز اٹھائی.
So they demanded to be treated as political prisoners.
ان خواتین نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں جیسا برتاؤ کیا جائے تو ان کی بات انسنی کر دی گئی. اس کے نتیجے میں اسی لارٹن جیل میں ان خواتین نے بھوک ہڑتال کر دی. تب انتہائی بربریت کے ساتھ ان کے حلق میں پائپ ڈال کر کچے انڈے انڈے لے گئے.
ووٹ کا حق مانگنے والی تقریباً 168 خواتین کو 1917 میں اسی جگہ لا کر قید کیا گیا تھا تاکہ انہیں میڈیا کی پہنچ سے بھی دور رکھا جا سکے. وہ بھیانک رات بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے جب ساری رات ان خواتین کے ہاتھ باندھ کر انہیں بری طرح زدوکوب کیا گیا. اسے نائٹ آف ٹیرر کہا جاتا ہے.
ان خواتین نے ہر طرح کے تعصب اور امتیاز کا مقابلہ کیا. 1920 میں قانون بدلا گیا اور 19ویں ترمیم کے بعد خواتین کو ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا استعمال کرنے کی اجازت ملی.
تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ تاریخ میں عورتوں کی جدوجہد کو وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ حقدار تھیں.
اس تحریک نے ملک میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جس کے لیے ان خواتین نے عشروں تک احتجاج اور متعدد پلیٹ فارمز پر اپنی کوششوں کو جاری رکھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جدوجہد کو تاریخ میں نظر انداز کیا گیا ہے.
اس جیل کو مکمل طور پر بند ہوئے 9 برس بیت گئے ہیں. آج یہاں اس عمارت میں عوام کی دلچسپی کے کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں جن میں آرٹ ورک، تھیٹر اور لوسی برنز کے نام سے منسوب یہ میوزیم قائم ہیں.
ہم نے بہت ریسرچ اور لاگت سے یہ نادر چیزیں، معلومات اور یہ مجسمے یہاں نصب کیے ہیں تاکہ آج کی نسل ان عظیم خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھے.
آج یہاں ان صلاحوں کے پیچھے کھڑی، شاید میں ان خواتین کی تکلیفوں کو تو اس طرح محسوس نہیں کر سکتی لیکن ان کی قربانیوں کا ثمر ضرور دیکھ سکتی ہوں جب آج میں بھی ان لاکھوں امریکی خواتین میں سے ایک ہوں جنہیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. ایکٹیوسٹس ایملی مکوائے اور ای ڈی امریکی کانگریس میں خواتین کی ریکارڈ تعداد کو بھی ماضی کی انہی کوششوں کی ایک کڑی قرار دیتی ہیں. سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، لارٹن، ورجینیا۔
امریکہ میں نومبر کے مہینے میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں صدر ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن صدارتی امیدواروں کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ کیا پاکستانی امریکی نوجوان ووٹ دیتے ہوئے امیدواروں کو ذہن میں رکھتے ہیں یا محض پارٹی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو سنتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستانی تارکین وطن امریکہ میں جنوبی ایشیائی باشندوں کا دوسرا سب سے بڑا گروپ ہیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ 5 لاکھ سے زیادہ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اپنی جڑیں رکھنے والے پاکستانی نوجوان امریکی سیاست میں کس قدر دلچسپی لیتے ہیں اور ان کے لیے کیا ایشوز اہم ہیں؟ یہ سوال جب میں نے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ سحر جمال کے آگے رکھا تو ان کا کہنا تھا کہ ذاتی طور پر ان کے لیے پارٹی کی وابستگی اہم نہیں۔
سو جب میں ووٹ دینے جاتی ہوں، میں پارٹیز کو نہیں دیکھتی، میں کینڈیڈیٹس اور ان کی پالیسیز کو دیکھتی ہوں، کیونکہ میرے لیے پالیسیز زیادہ معنی رکھتی ہیں۔
فتح تارڑ قانون کے طالب علم ہیں اور ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان میں بھی سیاسی طور پر سرگرم ہے، لیکن اس کے باوجود فتح ووٹ ڈالتے ہوئے اپنے ذاتی مسائل کو ذہن میں رکھتے ہیں۔
میرے ذہن میں وہ مسائل ہوتے ہیں جو میرے لیے اہم ہیں، مثلاً تعلیم، ٹرانسپورٹیشن، انفراسٹرکچر، صحت کا نظام۔ یہ وہ مسائل ہیں جو براہ راست آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ ڈنر ٹیبل پر والد صاحب سے سیاسی وابستگی سے متعلق بحث ہوتی ہے، لیکن بہت مثبت انداز میں۔
صدیقہ تارڑ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مختلف سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ رہتے ہیں جن کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن سبھی اپنی رائے میں آزاد ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ووٹ دینے جاتے ہیں۔
تعلیم اور اقتصادی ترقی میرے لیے اہم ہے، میں کبھی پارٹی کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے نہیں جاتی۔ میں ایسے امیدواروں کو چنتی ہوں جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہو، اور ایسا امیدوار جو سبھی کے لیے برابری کے مواقع پر یقین رکھتا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔
فتح اور صدیقہ کے والد ساجد تارڑ ایک سرگرم سیاسی شخصیت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قطع نظر پارٹی کے بچوں کی سیاست میں شمولیت ہونی ضروری ہے۔
ذاتی طور پہ کئی دفعہ کوشش کی ہے، کیونکہ میں کنزرویٹو ہوں خود، میں نے کئی دفعہ یہ چورن بیچنے کی کوشش کی ہے گھر میں، لیکن میرے بچے کیونکہ لبرل اسکولوں میں جاتے ہیں، پھر ٹی وی کا انفلوئنس ہے، پیئر پریشر ہے، دے آر بوتھ آلویز آرگو میرے ساتھ کرتے ہیں، اور خاص کر میرا بچہ لا اسٹوڈنٹ ہے، اور میں نے ایک دن اس سے پچھلے دنوں پوچھا تھا کہ اف یو ہیو ٹو رن فار پبلک آفس وچ پارٹی یو چوز، تو اس نے مجھے اوپنلی کہا تھا کہ آئی ول رن ایز اے ڈیمو۔
ساجد تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب بھی برادری کی بنیاد پر اور وعدوں پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں کے نوجوان مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے جس سے ان کے والدین تک کی سوچ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔
میرا خیال ہے کہ دونوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو کینڈیڈیٹس کی پالیسیز ہوتی ہے نا، وہ اپنے پارٹیز کے بیسس پہ ہوتی ہے۔
پارٹی تو ہوتی ہے، بٹ اس کو ریپرزینٹ کینڈیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے۔
ویسے تو میں دونوں دیکھتا ہوں، پر اس میں کینڈیڈیٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اچھا پبلک اسپیکر ہوئے۔
میں پارٹیز کو بھی دیکھتی ہوں، سب کو دیکھتی ہوں۔ روان سب سے زیادہ ہمارے کنٹری کے لیے ریپرزینٹ کرے گا، ہمارے اسکولس کے لیے اور ہمارے ماسکس کے لیے۔
یہاں امریکہ میں مقیم پاکستانی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی رائے کی اہمیت سے آگاہ ہیں، اس لیے وہ ضرور ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے آنے والے 4 سالوں کا انحصار اسی پر ہوگا۔ وہ امیدوار نہیں بلکہ اپنا مستقبل چننے جاتے ہیں۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، فالز چرچ، ورجینیا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور اب وہ موضوع شامل کرتے ہیں جس نے ساری دنیا کو ہی نہ صرف اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کیا ہے، یعنی کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں لوگوں کو جس طرح پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اس سے ذہنی امراض میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے ایک ڈپریشن بھی ہے۔ اس بارے میں ماہرین سے مدثرہ منظر کی گفتگو سنیے اس رپورٹ میں۔
کرونا وائرس کی وبا نے جہاں لوگوں کو شدید بیمار کیا، وہیں ذہنی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوا، اور ان پریشانیوں نے بعض اوقات ذہنی امراض کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک ڈپریشن بھی ہے۔ آئیے اس بارے میں ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اختر حامدی امریکی ریاست ایریزونا میں کلینیکل سائیکیٹرسٹ ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے اور اسے کب بیماری سمجھنا چاہیے۔ جی، تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اسے کب بیماری سمجھنا چاہیے۔
دیکھیے، جب بھی اگر ہماری فنکشنالٹی جو ہے، ہمارا روزمرہ کے حالات، کام کاج متاثر ہوتا ہے، تو وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس وقت اٹینشن کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کی وجہ سے سمپٹمز اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کسی ذہنی بیماری جس کو ہم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کہہ لیں یا موڈ ڈس آرڈر کہہ لیں اس میں ہو سکتی ہے. اگر سمپٹمز اس حد تک ظاہر ہونے لگے کہ اس سے روزمرہ کے معمول پر ان کا اثر پڑ رہا ہے, تعلقات پہ اثر پڑ رہا ہے, تو اس وقت میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب ڈپریشن پر سے دیکھ لیں تو عام طور پہ ڈپریشن صرف کسی ایک وجہ سے نہیں ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کو پریسیپیٹیٹ کر سکتے ہیں ڈپریشن کو. اسٹڈیز نے یہ دکھایا ہے کہ جینیٹیکلی کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جو ہیں ایٹ رسک ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اگر ان کے حالات میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلا ایک ایپیسوڈ ٹریگر ہو گیا. اگر اسی شخص کے حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ اب COVID-19 کی وجہ سے ان پہ پریشر پڑ رہا ہے, وہ سٹریس کو لے نہیں پا رہے ہیں صحیح طور پہ اور وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ان کو ایونچولی ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کی علاج کی ضرورت پڑے. اگر ان کو صرف اس لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں کہ سٹریس لیول بڑھ گیا ہے, ہم پیسہ پڑ گیا ہے, بچوں کی طرف سے پریشانی ہے, گھر کے حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل آئسولیشن ہوئی ہوئی ہے, تو وہ پھر جب یہ حالات بہتر ہوں تو یہ خود بخود ٹھیک ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کو ہم ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اگر حالات کی وجہ سے ڈپریسو سمٹمس ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہے, اور اگر کیمیکل امبیلنس برین کے اندر ہے اس کی وجہ سے سمٹمس آ رہے ہیں تو وہ ڈپریسو ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں.
ٹھیک ہے, تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر COVID-19 کے دوران کسی کو ڈپریشن محسوس ہو رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ذہنی طور پہ وہ پریشان ہے, تو وہ وقت اور حالات کے ساتھ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے, انہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے.
کافی امکان یہ ہے کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انہیں. اور چیزیں بلکہ اگر کہ پرولانگ ہو بھی جاتے چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو سیکھنا شروع کر لیں کہ حالات سے کس طرح سمجھوتا کریں, کس طرح ان مشکلات کو ڈیل کر سکیں, تو سمٹمس اس صورت میں بھی جب کہ COVID-19 کی آئسولیشن جو ہے پرولانگ ہو بھی جائے تو سمٹمس بہتر ہونے کے امکانات ہیں.
جی, تو ویسے ان حالات میں کرنا کیا چاہیے تاکہ ڈپریشن نہ ہو؟
جی جی, ڈپریشن صرف افسردگی کا ہے یا فکر مندی ہے, اگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ بعض دفعہ پروٹیکٹیو بھی ہوتی ہیں کیونکہ آدمی اس حساب سے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ اور سمٹمس ہیں جیسے کہ نیند ڈسٹرب ہو گئی, بھوک ڈسٹرب ہو رہی ہے, انرجی لیول گر رہا ہے, دوسری چیزوں میں انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, موڈ میں چڑچڑا پن ہے, اور یہ ساری چیزیں اور اس کی وجہ سے ان کے کام پہ ان کے تعلقات پہ اثر پڑ رہا ہے نیگیٹو, تو اس پہ علاج کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے اس کی. جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیا کیا جائے اس سے, تو یہ شروع کے معمولی جو کم انٹینسٹی کے سمٹمس ہیں وہ تو ایکسپیکٹڈ ہیں, ان سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. سوشل آئسولیشن بہت غلط لفظ ہے, ہم لوگ سوشل اینیمل ہیں, ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. یہ فزیکل آئسولیشن اگر کریں, فزیکل ڈسٹینسنگ کریں تو وہ بہتر لفظ ہوگا. آپ سوشلی انٹیکٹ رہیں, فون کے ذریعے ویڈیو کانفرنس کالز ہوتی ہیں اس کے ذریعے, بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پارک میں جا کے بڑے سرکل میں بیٹھ جاتے ہیں, ماسک وغیرہ لگا لیتے ہیں, پرفیکٹلی فائن. اگر اس طریقے سے آپ سوشلائز کریں تو اس سے یہ ایک وہ سٹریس لیول جو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ان کو مشکلات خاص کر فائنینشل مشکلات ہیں, اس پہ اپنی اسپاؤس کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ریگولر ڈسکشن کریں. کریٹو گیمس وغیرہ کچھ ایسے ہیں جو فیملی کے ساتھ مل کے کھیلے جا سکتے ہیں. پازیٹیو پروگرامس ٹی وی کے ہیں جس میں ہنسی مذاق ہو, رونے پیٹنے والی چیزیں نہ ہوں, اگر اس پہ زیادہ توجہ دی جائے. اور یہ کہ اپنی پروڈکٹیویٹی کو گھر میں بیٹھ کے کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, اپنے کام سے متعلق, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے متعلق, فلنتھراپک ورک, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, جتنا انوالو رہیں گے اتنا ہی رسک کم ہو جائے گا, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے اس کی جو منفی اثرات ہیں ڈپریشن کے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک, ڈاکٹر حمدی بہت بہت شکریہ آپ کا. نوشابہ منان پاکستان میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں. نوشابہ منان صاحب, آپ COVID-19 میں پاکستان کے حالات کو دیکھ رہی ہیں, یہ بتائیے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جس میں ڈپریشن ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا, ان دنوں میں لوگ کس طرح اس کو سمجھ پاتے ہیں اور آیا یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں آپ تک؟
بالکل آپ کی بات درست ہے, کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کو پرائمری ویلیو جو کہ ہم آواز اٹھاتے رہے, میں تقریباً تین چار پانچ سال سے اس کے اوپر کہہ رہی ہوں کہ آپ پرائمری جو ہے مینٹل ہیلتھ کو پرائمری ویلیو دیں. اور یہ اس سے پہلے یہ نہیں صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو ڈپریس موڈ یا اینکشیس ہونا یا اسٹریس فل ہونا یہ ایک فطری عمل ہے. ہیومن لمیٹیشنز ہیں, کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں, کچھ چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کوئی پینڈیمک آ سکتا ہے, کوئی ارتھ کویک آ سکتا ہے, پاکستان میں ایک بہت اس سے پہلے بھی آتا رہا, لیکن COVID-19 کے بعد آپ لوگوں میں سمجھ آ گئی, جس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا ہو گئی, انسرٹنٹی پیدا ہو گئی, فیئر فیکٹر آ گیا, جو آپ کہتے ہیں پراکسیمیٹی جو تھی لوگوں کے اندر, وہ جو ڈسٹینس تھا فزیکلی دے وہ زیادہ قریب رہنے کا ان کو وقت مل گیا ایک دوسرے کے ساتھ, جو کہ پہلے مشکل تھا. لاک ڈاؤن ہو گئے ایک گھر میں کچھ لوگ, یہ چیز نے بہت بڑا, سب سے جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو مین جس کو فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں وہ پاورٹی تھی, غربت تھی, اپنے بھوک تھی, جس کے لیے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا سروائیو کرنا. اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ زیادہ بات ہونی شروع ہو گئی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, اور پوری دنیا میں شروع ہو گئی. ریشو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر پانچ میں سے ایک شخص ڈپریس ہے. اس کے 50% مدثرہ جو ہماری پرسنالٹی پہ اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے انہیریٹنس میں آتے ہیں, ہماری جو ڈی این اے, ہم انہیریٹنس میں کچھ چیزیں کچھ ٹریٹس پرسنالٹی انہیریٹ کرتے ہیں. 10% اس میں سرکمسٹانسز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, اور 40% اس میں عمل ہوتا ہے ہمارے اپنے ڈیسیجنز کا, کہ ہم اس سچویشن میں جب فائٹ اور فلائٹ ہارمون یا سچویشن آ گئی ہے تو ہم نے اس سٹریسفل سچویشن میں یا فائٹ کرنا ہے یا فلائی کر جانا ہے. اس چیز کو لے کر بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, بریک اپس ہو رہے تھے جس وقت بات شروع ہوئی, تو اب لوگوں میں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو بیہیویئرل ایشو بچوں کے آ رہے ہیں میجورٹی, جب ان کو وہ اس فیئر کو نہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کی زندگی کے اندر اس کی ہیلتھ ہے, سانس لینا, اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جنگ عظیم کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا حادثہ تھا. پوری دنیا جو سو کالڈ سپریم یا سپر پاور اپنے آپ کو کہتی تھی, انہوں نے بھی بو ڈاؤن کیا, ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم کنٹرول کتنی حد تک کر سکتے ہیں. پاکستان اس مقابلے میں میرے خیال میں شاید بہتر رہا اپنے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی, لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے, کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اپنے محدود وسائل میں رہ کر لوگوں کو گھروں تک فیسلٹی پہنچانا, کھانا پہنچانا, خاص کر جس وقت وہ لاک ڈاؤن کا تھا تو بہت زیادہ کیسز آئے, بریک اپس ہو گئے لوگوں کے, بچوں نے خودکشیوں کے کیسز آ گئے ہمارے سامنے, فرسٹریشن اگریشن بہت بڑھ گیا, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے, میں سب سے پہلے جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سٹریس ہوتا ہے کانفلکٹ, کانفلکٹ لیٹر آن آپ کو جس وقت انسرٹنٹی آتی ہے ایک فیئر فیکٹر آتا ہے, فیئر فیکٹر آپ کے اندر جس وقت آتا ہے وہ آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا کر دیتا ہے, اگریشن پیدا کر دیتا ہے اور ڈپریشن پیدا کر دیتا ہے. اس کی سب سے زیادہ جو میرے خیال میں خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آپ کی کوگنیشن لے لیتا ہے, ہاؤ یو سی, ہاؤ یو پرسیو اینڈ ہاؤ یو انٹرپریٹ تھنگس, لائک آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت لے لیتا ہے.
تو ایسے میں جی بالکل سمجھ میں آ چکی جی صحیح, ایسے میں پھر فیملی ممبرز کا کردار, ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟
پہلی بات جو تھے آپس میں جو اسپیشلی ہمارے مرد حضرات بھی گھر بیٹھے, ہمیں ہر ایک چیز کے اندر بلیسنگز کو دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں جبلت نے پاز کے لیے کہہ دیا, اللہ نے بھی کہا توقف کرو, رک جاؤ. یہ جبلت کی طرف سے یا نیچر کی طرف سے ایک کال تھی کہ ہم سب کو, جیسے گوگل پہ آپ کوئی ڈیسٹنی ڈالتے ہیں اور تھوڑے سے بھی اگر آپ ری ٹریک ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ری روٹنگ کی آپشن دیتی ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کے پاس یہ بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم اپنی ری روٹنگ کر لیتے, تھوڑے سے مورالٹی ایتھکس کے اوپر بات کر لیتے, تھوڑے سے زیادہ ایموشنل جو ہمارے ہاں پیرنٹنگ میں اسپیشلی ایشوز آتے ہیں بچوں میں, کہ ایموشنل بانڈیج وقت کے ساتھ فیملی سسٹم ٹوٹنے کے ساتھ اور بڑے گھروں سے اپارٹمنٹس اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹس میں جانے سے, وہ جو دادا دادی نانا نانا چاچا چاچی رشتے رول پلے کر رہے ہوتے تھے, وہ رول اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پیسے دے کے, ہم بھی وہ کیونکہ انکنڈیشنل وہ لوگ تھے جو کہ آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے تھے, وہ ٹوٹنے سے یہ چیز آئی. اب گھر کے لوگوں کا یہ ہے, اپنے دماغ کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, میں کووڈ کو لے کر ہی آگے بات کروں گی, کہ جس وقت ایسی انسرٹنٹی لوگوں کو محسوس ہو, ڈر لگے کہ اب کیا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ پہلی بات, سب سے پہلے ہمارے پاس تین ہمارے برین کے حصے ہوتے ہیں یا مائنڈ ہم کہتے ہیں, اموشنل مائنڈ, ریشنل مائنڈ جس, اور ایک ہوتا ہے وائز مائنڈ. اموشنل مائنڈ ہمیں ہمیشہ ڈراتا ہے, وہ یہ کہے گا نہیں بس آپ مر جاؤ گے, یہ جو پینڈیمک آیا اس میں آپ نہیں بچیں گے, لیکن آپ کا وائز مائنڈ کہتا ہے کہ 97% لوگ اس میں سے بچ جاتے ہیں, جو آپ کا ریشنل مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے 97% لوگ بچ جاتے ہیں, اور آپ کا وائز مائنڈ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ پریکاشنز کریں, اپنا ڈسٹینس مینٹین کریں, آپ یہ ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں, تو آپ ان 3% سے بھی بچ سکتے ہیں. یہی ٹریننگ تھی جو کرنی تھی. اور اگر آپ کو لگے کہ ایک شخص فلیئر اپ ہو رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے, تو دوسرے کا کام اس وقت ہے کہ اس سچویشن سے 20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو گائیڈ کر لے. فزیکل ایکٹیویٹی کو ریلیٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. اپنے آپ کو گھر کے اندر رہ کر یا اپنی سیف انوائرمنٹ میں جدھر گرینری ہے, جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ جب وہ جو انسرٹینٹی یا وہ فرسٹریشن جو ان کے اندر آ رہی ہے, وہ جب اپنی واک میں, جم میں یا میڈیٹیشن سے جس وقت وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں, تو جو آپس کے کانفلکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک, نشاوہ منان, بہت شکریہ آپ کا. آئیے پاکستان میں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کے ڈین اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر اقبال آفریدی سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن کے بارے میں اکثر کنفیوژن ہے لوگوں کو, سمجھ میں ہی نہیں آتا, اسے وقتی سمجھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان میں اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور اس کا علاج موجود ہے؟
دراصل بات یہ ہے, آپ نے بجا فرمایا کہ تھوڑا بہت اداس ہونا, مثلا کسی نے مجھے ٹوک دیا یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, تھوڑا بہت اداس ہونا چند گھنٹوں یا دنوں کے لیے اداس ہونا, یہ نارمل فینامینا ہے, یہ نارمل ویریشن آف موڈ مزاج کی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ درخت کی ٹہنی اوپر نیچے ہو رہی ہے یا سمندر کی لہر اوپر نیچے ہو رہی ہے تو نارمل ہے, لیکن اگر اسی سمندر کی لہر میں طغیانی آ جائے یا وہی درخت ضرورت یا طوفان کی طرح اٹھے بھی, تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تین علامات یاد رکھنی چاہیے, ڈائے کا فارمولا ہے, ٹی سے ڈپریس موڈ, آئی سے انٹرسٹ کی کمی, دلچسپی کی کمی, اور ای سے انرجی کی کمی یعنی قوت کی کمی. یہ کم از کم اگر دو ہفتے ہو جائے مسلسل, کم از کم دو ہفتے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن کی بیماری ہے, یہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے, اس کو ڈپریسو ڈس آرڈر کہیں گے, اور جو نارمل ویریشن ہے اس کو عام ڈپریشن کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ علامات ہیں کہ مطلب نیند میں, بھوک میں خرابی, اور اس کے ساتھ ساتھ پیسیمسٹک آئیڈیاشن آتے ہیں, یعنی اس میں جو ہے مثبت سوچ کے بجائے منفی رجحان ہوتا ہے, اور اس قدر منفی ہوتا ہے کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیٹ کی خرابی, جسمانی تکلیفات جیسے جسم میں درد ہونا یہ شامل ہوتی ہے, اور خاص طور پر کام میں دلچسپی ختم ہو جاتی.
تو ڈاکٹر صاحب علاج تو ہے نا اس کا؟
جی علاج تو بالکل موجود ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈپریشن از سو کامن, جس طرح کامن کولڈ ہے, زکام نزلہ ہے, اسی طرح ڈپریشن, اور اس کا بھرپور علاج موجود ہے. آپ اگر دیکھیں ڈپریشن, اگر بلڈ پریشر کی, شوگر کی, آرتھرائٹس کی بیماری تو لمبی لمبی ہوتی ہے, اس کا تو ہم کہتے ہیں کم از کم 9 مہینے آسان علاج ہے. سب سے مہنگا ترین علاج بھی ڈپریشن کا 50 روپے پر ڈے ہے, یعنی 1500 روپے مہینے کا, اور بہت ہی اچھا علاج ہمارے ملک میں موجود ہے. ہر طرح کی دوائی بھی موجود ہے, الیکٹرو کنورسو تھراپی بھی ہے, سائیکو, البتہ سائیکو تھراپی میں ہمارے یہاں اتنے ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں, وہ بھی اچھا خاصا علاج ہے اس کا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی آپ کا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے گھروں سے کام کرنا شروع کیا, تو طالب علموں نے کلاسز کے ساتھ ساتھ گریجویشن میں بھی آن لائن شرکت کی, لیکن اس دوران کچھ ملازمین ایسے بھی تھے جو مسلسل کام پر جاتے رہے اور خطرے کے باوجود اپنا فرض نبھاتے رہے. آج ایک ایسی ہی باہمت نرس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, جن کا نام ہے مناہل سید. امریکہ میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے والی مناہل سید کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے. وہ کینسر سے بچاؤ کے شعبے میں ایک نرس کے طور پر کام کر رہی ہیں.
میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہم سب بہن بھائی ایسے شعبوں کا انتخاب کریں جس میں انسانیت کی خدمت کی جا سکے, اس لیے میں نے ہائی اسکول میں ہی اس جانب آنے کا فیصلہ کر لیا تھا.
سراسیمگی کے اس ماحول میں جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھروں تک محدود تھی, مناہل ہر روز فرض کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوتی.
شروع شروع میں تھوڑا ڈر محسوس ہوا، پھر میں نے سوچا کہ کووڈ 19 ہی نہیں، ہسپتال میں تو اور بھی کئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کو لگ سکتے ہیں اور گھر والوں اور پیاروں کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم لوگ تو پہلے ہی حفاظتی تدابیر کر رہے تھے۔
مناہل کہتی ہیں کہ اب عام لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی حفاظت کا ڈاکٹر سے پہلے اب انہیں خود خیال رکھنا ہے۔
اس سے آپ اپنی حفاظت ہی نہیں کر رہے بلکہ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اور اس طرح بالآخر ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سب کچھ پھر سے معمول پر آ جائے گا۔
مناہل سید اگرچہ اپنے کام اور پروفیشن سے پہلے بھی بہت خوش اور مطمئن تھیں، لیکن کرونا وائرس کے دوران ہیلتھ ورکرز کو عوام اور حکومت کی جانب سے جس طرح سراہا گیا، اس سے ان میں اپنے شعبے کے تقدس اور اہمیت کا احساس مزید بڑھ گیا۔
ملک گیر سطح پر خراج تحسین سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مقامی انتظامیہ اور ریسٹورینٹس کی جانب سے ہیلتھ ورکرز کے لیے کھانے، تحفے تحائف اور فوجی طیاروں کی خصوصی پروازوں نے بہت حوصلہ افزائی کی۔
منال سید کہتی ہیں کہ یہ درست ہے کہ اب آہستہ آہستہ پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ معمول کی زندگی کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو بات اہم ہے اور جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ سوشل ڈسٹینس یا سماجی فاصلہ ہے، جسے اب بھی پوری سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران بچوں کو معمول کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جانا کتنا محفوظ ہے؟ امریکی ریاست نیو جرسی کا ایک کلینک اضافی احتیاط کے ساتھ ننھے مریضوں کا چیک اپ کر رہا ہے۔ تفصیل فائزہ بخاری کی زبانی سنیے۔
کولمبیا سے تعلق رکھنے والی ماہر اطفال گلوریا رامیریز کی فیملی میں کئی افراد ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے 30 سال پہلے ریاست نیو جرسی میں بچوں کا ایک کلینک قائم کیا۔ کرونا وائرس کی وبا کی شدت کے دنوں میں یہاں مریضوں کو فون پر طبی مشورے دیے جاتے تھے، لیکن اب مریضوں کو کلینک پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔
ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ مریضوں کو صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ہی دیکھا جاتا ہے۔ ایک وقت میں صرف 8 لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والوں کا پہلے درجہ حرارت چیک کیا جاتا ہے اور داخلی دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ریسیپشن پر شیشہ لگا دیا گیا ہے۔
یہاں کام کرنے والے ڈاکٹر ایڈگر مہیا کو شٹ ڈاؤن کے دوران صحت مند بچوں کے سالانہ میڈیکل چیک اپ اور بر وقت حفاظتی ٹیکے نہ لگنے کی تشویش لاحق رہی۔
ہمیں چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے لیے دیکھنا ضروری تھا۔ ہمیں دوسری بیماریوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ وہ بھی کرونا کی طرح پھیل سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے مریضوں کو قائل کیا کہ وہ کلینک آئیں۔
کچھ والدین کو اپنے بچے یہاں لانے میں وقت لگا۔
ہم نے سوچا ہمیں اور بچوں کو کرونا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں خصوصی اقدامات کے بعد سب ٹھیک ہے۔
3 بچوں کی ماں مارسیہ روحاس ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکیں کہ آیا بچوں کو اسکول بھیجنا محفوظ ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر گلوریا کہتی ہیں کہ ماسک پہننا اور سماجی فاصلہ رکھنا بچوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔
2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ماسک ان کے لباس کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ کرونا کے ساتھ صورتحال سے آگاہ ہے۔ بہت سے بچے مجھ سے معصوم سوالات کرتے ہیں، جیسے کیا جھیل پر جانا ٹھیک ہے؟
یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ بچوں کو کب تک کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات جاری رکھنے ہوں گے اور اس عالمی بحران کے ان پر کس حد تک اثرات مرتب ہوں گے۔ سلینا مینڈوزا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں جولائی کے آخری 2 ہفتوں کے دوران 97,000 سے زائد بچے کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ اگست کے شروع میں امریکہ کی 25 سے زائد ریاستوں میں والدین، اساتذہ، طلبہ اور کمیونٹی کے ارکان محفوظ اور مساوی بنیادوں پر سکولوں کے کھولنے کا مطالبہ لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری طرف یہ معاملہ سیاسی بحث کا موضوع بن گیا ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس اور بہت سے ریاستی گورنروں کی طرف سے سکول کھولنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تفصیل سنیے نیلوفر مغل کی زبانی۔
محفوظ سکولوں اور مساوی تعلیم کے مطالبے کے لیے اگست کے شروع میں ہزاروں والدین، اساتذہ، طلبہ اور دوسرے شہریوں نے نیو یارک کی گلیوں میں مارچ کیا۔
اپریل میں کووڈ کی وجہ سے ہم نے اپنی ایک کولیگ کو کھو دیا، اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید اساتذہ اس وائرس کا شکار ہوں۔ ہر ایک کو محفوظ رکھنے کے لیے اس موسم خزاں میں ہمیں 100% آن لائن تعلیم کی ضرورت ہے۔
بہت سی ریاستوں کی طرح نیو یارک میں بھی سکولوں کو علاقے کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر دوبارہ کھولا جائے گا۔ نیو یارک شہر میں طلبہ ہفتے میں صرف 3 دن تک سکول کے اندر کلاسز لے سکیں گے۔
بات یہ ہے کہ زیادہ تر بچے سکول جا سکیں گے اور کثیر تعداد میں سکول بھی کھلے ہوں گے۔ بچے ہفتے میں 2 دن یا 3 دن سکول جا سکیں گے، اس کا انحصار اس ہفتے پر ہوگا۔ ہم کچھ دوسرے سکولز میں غیر معمولی صورتحال ہوگی اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔
اگر کسی اسکول میں کووڈ 19 کا ایک تصدیق شدہ کیس ہو تو پوری کلاس کو 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا. اگر 2 مختلف کلاسز میں 2 مثبت کیسز ہوں تو پورے اسکول کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا. لیکن احتجاج میں شامل بہت سے ٹیچرز کے لیے بچوں اور اساتذہ کو واپس اسکول بھیجنا قبل از وقت ہے. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 15 لاکھ اساتذہ یا 4 میں سے 1 کو اپنی صحت کو پہلے سے درپیش مسائل کے باعث کرونا وائرس سے متاثر ہونے پر زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
ہمارے اسکولز پہلے سے ہی پر ہجوم ہیں, مناسب طور پر ہوادار نہیں یا سہولیات نہیں ہیں, اور وہ ہمیں واپس بھیجنا چاہتے ہیں. حالانکہ ملک بھر میں کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, پھر بجٹ میں کٹوتی ہو رہی ہے, یہ ممکن نہیں.
5ویں جماعت کے لارنس جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اسے مارچ کے بعد سے بند کر دیا گیا تھا, لیکن وہ جلد واپس جانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں. وہ وبا سے آگاہ ہیں مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور اپنی پسند کی کلاسز لینے کے لیے بیتاب ہیں, لیکن آن لائن نہیں.
میں اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہوں, مجھے اپنے اساتذہ یاد آتے ہیں اور میں واپس آنا چاہتا ہوں.
مجھے لگتا ہے کہ اسکول دوبارہ کھولنے کا منصوبہ ایک فریب ہے, کیونکہ اسکولوں کے پاس کافی وسائل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے کلاسز یا ایسے اساتذہ نہیں ہوں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے.
16 سالہ میرل معصوم کا کہنا ہے کہ ان کے ہم جماعت بھی ان کے ہم خیال ہیں. نیو یارک شہر کے لیے میئر کی امیدوار ڈیان موریلس اس خیال کی تائید کرتی ہیں.
میں سابق اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر اور سابق فاسٹر کیئر سوشل ورکر ہوں اور 2 جوان بچوں کی ماں بھی ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں اساتذہ اور طلبہ کی حمایت کرتی ہوں کہ بچے تب تک اسکول واپس نہ جائیں جب تک وہ محفوظ نہ ہوں.
قومی سطح پر احتجاج کے باوجود جارجیا, مسیسپی اور دیگر ریاستوں میں اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں, اگرچہ طلبہ اور اسکول کے ملازمین میں کرونا وائرس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں. نینا وشنوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
کرونا وائرس کی وجہ سے گھر میں بند بچوں کو کسی مثبت سرگرمی میں مصروف کرنے کے لیے نیو یارک میں ایک خاتون نے سوچا کہ وہ بچوں کی معروف کہانیوں کے بک کورز کو ایک نئے انداز سے پیش کریں گی. تفصیل سنیے فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
شیرا اور زیکری کو یہ کہانی بہت اچھی طرح یاد ہے جس میں ریچ سینڈوچ کھاتا ہے. اس کے علاوہ بھی درجنوں کہانیاں ہیں جو لاک ڈاؤن کے بہت طویل محسوس ہونے والے مہینوں کے دوران انہوں نے اپنی والدہ سٹیفنی ٹریلنگ کے ساتھ مل کر پڑھیں.
The strangest thing...
شاید آپ کو یہ معمولی بات لگے, لیکن ہمارے ساتھ سب سے انوکھی بات یہ ہوئی کہ اب ہم صبح کو پرندوں کی چہچہاہٹ سے جاگتے ہیں.
اس سال بہت کچھ بدل گیا اور کچھ شاید ہمیشہ کے لیے. سٹیفنی خود بھی ایک مصروف وکیل سے ایک مصروف ماں میں بدل گئیں اور پھر کتابوں کے کور بنانے والی ایک مصورہ.
میں نے پینٹ برش اٹھایا اور پینٹ کرنے لگی. سب سے پہلے مجھے اس کتاب کا کور نظر آیا جسے ہم نے صبح ہی پڑھا تھا. میں کتاب کے کرداروں کے علاوہ کرونا وائرس کی تصاویر بھی پینٹ کرنے لگی. میری بیٹی نے حیرت سے پوچھا کہ واہ یہ کیا ہے.
اور یوں چلڈرنز بکس فار پینڈیمکس پروجیکٹ کا آغاز ہوا. لٹل ہیرلڈ جامنی رنگ میں کرونا وائرس پینٹ کر رہا ہے تو لٹل انجن حفاظتی سامان لے جا رہا ہے, جبکہ فروگ اینڈ ٹوڈ سماجی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. سٹیفنی ان کتابوں کو دوبارہ لکھ نہیں رہی, صرف ان کے کور کو نئے انداز سے پینٹ کر رہی ہیں.
گڈ نائٹ مون واز گڈ نائٹ زوم.
میں نے کتاب گڈ نائٹ مون کی جگہ گڈ نائٹ زوم بنائی جو بہت مقبول ہوئی, کیونکہ دفتروں اور گھر سے باہر رات دیر تک کام کرنے والے سب گھروں میں فیملی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگے. یہ ایک نیا ماحول ہے جہاں گھر سے باہر رابطے کے لیے ہم زوم استعمال کرتے ہیں.
جولائی کے آخر تک سٹیفنی تقریباً 100 کتابوں پر کام کر کے سوشل میڈیا پر مشہور ہو چکی ہیں اور بہت سے نئے دوست بنا رہی ہیں, جو متفق ہیں کہ کرونا بحران کا تجربہ کرنے والے بچوں کے لیے اس نئے معمول پر نئی کتابوں کی ضرورت ہے.
میں نہیں جانتی کہ نیا معمول کیسا ہوگا, لیکن وہ فروری کے مقابلے میں یقیناً مختلف ہوگا. جیسے سالگرہ پر شاید لوگ موم بتیاں نہیں بچھایا کریں گے اور ہمارے بچے ہنسیں گے جب ہم انہیں بتائیں گے کہ کبھی ہم کیک پر اپنے جراثیم پھونک کر اسے کھا لیا کرتے تھے.
سٹیفنی کا یہ پروجیکٹ اس بحران کے ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا, کیونکہ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس نے ان کے کام کو آرٹ کا درجہ دے کر اسے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور یوں وہ تاریخ کے اس مخصوص دور کی یادگار بن جائے گا. الینا ولف کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
نیو یارک میں کووڈ 19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹرز بھی پریشانی سے گزرے. ایسے ہی 2 ڈاکٹروں سے گفتگو کے بعد مدثرہ منظر نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ڈاکٹر سواتی وشوناتھن کے لیے اپنے مریضوں کو یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ ان کا علاج کیوں جاری نہیں رکھ سکتی اور اچانک انہیں کووڈ 19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی سی یو میں کیوں طلب کر لیا گیا ہے؟
بیکاز کینسر پیشنٹس کا امیونٹی آلریڈی ویک ہوتا ہے, تو ہم نے کافی پیشنٹس کو کے ساتھ یہ ڈسکس کرا کہ ہمیں کیمو تھراپی تھوڑا ڈیلے کرنا پڑے گا, بیکاز کیمو سے بھی آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو اٹ واز کائنڈ آف اے ڈیفیکلٹ کنورسیشن, رسک بینیفٹ کا جو کنورسیشن آپ کرتے ہیں پیشنٹ سے.
یہ نیو یارک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی بہتات کے دن تھے. ڈاکٹر سواتی بروکلین نیو یارک ایچ ایچ سی ہاسپٹل میں آنکولوجسٹ ہیں. کینسر کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے انہیں کووڈ 19 کے مریضوں کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں فرائز انجام دینے کے لیے کہا گیا تھا. ان کے شوہر ڈاکٹر پرشانت متھو کرشنا ایک پلمونالوجسٹ ہیں, وہ بھی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ڈیوٹی پر معمور ہیں. ڈاکٹر سواتی کہتی ہیں کہ پہلے تو خیال تھا کہ کینسر کے مریضوں کی حالت سب سے زیادہ تشویشناک ہوتی ہے, مگر کووڈ 19 کا تجربہ ان کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کٹھن رہا. وہ دونوں کہتے ہیں مریضوں کے لیے کچھ نہ کر سکنا ایک ڈاکٹر کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. ڈاکٹر ہمیشہ اپنی کامیابی چاہتا ہے, مگر کووڈ 19 نے ڈاکٹروں کو بھی بے بس کر دیا. اپنے سامنے مریضوں کو موت سے ہمکنار ہوتے دیکھنا اور پھر لواحقین کی مجبوری کہ وہ اپنے پیاروں کے آخری وقت ان کے ساتھ بھی نہیں, بہت المناک صورتحال ہے. اب اگرچہ مریضوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں. ڈاکٹر موتھو کرشنا کہتے ہیں کہ جو لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 2 ہفتے تک احتیاط جاری رکھیں, اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس وائرس پر تحقیق ہو رہی ہے اور یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مرتبہ اس کا شکار ہونے والے لوگ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں یا نہیں. وینٹیلیٹر پر رکھے مریضوں کو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو انہیں سلائے رکھتی ہیں تاکہ ان کا جسم حرکت نہ کرے اور پھیپھڑے جلد اپنا کام شروع کر دیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان مریضوں کے وینٹیلیٹر سے واپس آنے کے بعد انہیں ذہنی طور پر نارمل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلتے ہی سب سے زیادہ مریض نیو یارک میں سامنے آئے. ڈاکٹر سواتی کہتی ہیں کہ نیو یارک شہر میں مریضوں کی اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لوگوں نے ابتدا میں ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں رکھا, فلائٹس بھی کھلی رہیں اور سیاحوں کی آمد بھی جاری رہی. چنانچہ مرض جب پھیلا تو آبادی کا ایک بڑا حصہ اس کی لپیٹ میں آ گیا. ڈاکٹر متھو کرشنا کہتے ہیں کہ بہت سی ریاستوں میں کاروبار کھل رہے ہیں, مگر اب بھی ضروری ہے کہ لوگ زندگی کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں, اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں. وہ کہتے ہیں آئی سی یو میں مریضوں کی جان نہ بچا سکنا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے, اس لیے جو لوگ اس وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں انہیں اپنا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اپنے جسم کے مدافعتی نظام کو ضرور مضبوط بنائیں. اور اس کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں, ایسے وقت میں جب بہت لوگ باہر نہیں ہوتے اور فضا بہت صاف ہوتی ہے.
Walking early morning, walking before you know other people wake up so that you can even get some fresh air, lot of sunlight before the others come out so that you can still maintain social distancing but still you are able to stay active.
ڈاکٹر سواتی کہتی ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کووڈ 19 کے کسی مریض سے رابطے میں رہے ہوں انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. انہیں چاہیے کہ وہ خود کو کم از کم 2 ہفتے کے لیے الگ تھلگ کر لیں, اور مریض صحت یاب ہو کر گھر جائے تو بھی احتیاط جاری رہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض تھوڑا سنبھل جائے, کھانے پینے لگے, اسے بخار نہ ہو تو ہسپتال سے فارغ کر دیا جاتا ہے, مگر گھر پر بھی اس کی دیکھ بھال جاری رہنی چاہیے. اس کے جسم کا درجہ حرارت باقاعدگی سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسے نارمل ہونے میں بھی 2-3 ہفتے لگ سکتے ہیں. امریکہ میں مریضوں کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ویڈیو کال پر رابطہ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کو ای میل کر سکتے ہیں, اس لیے ڈاکٹر سواتی کہتی ہیں کہ صحت یاب ہو کر بھی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور رکھیں.
اور آج کل ہم لوگ ٹیلی وزٹس کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ پیشنٹس کو ہاسپٹل آنے سے اچھا ہم ان کو گھر میں بیٹھے بیٹھے ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ بھی آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے یہ آئی فیل کنٹینیو کرنا چاہیے ٹو ریڈیوس رسک آف انفیکشن. بیکاز پرابلم جو آپ پوچھ رہے تھے کہ نیو یارک میں اتنی جلدی اتنا زیادہ پھیلا بھی کیوں, کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اے سمٹمیٹک تھے اور ہمیں پتا نہیں تھا کہ دے ور دا کیریئرز آف دا وائرس. دیکھیے ریکوری دھیرے دھیرے ہی باڈی ریکور کرتا ہے. ہاسپٹل میں سرٹن پیرامیٹرز، اگر وہ آکسیجن ریکوائرمنٹ ان کی کم ہے، ان کا فیور کم ہو گیا، وہ کھا پی رہے ہیں، وہ تھوڑا چل پا رہے ہیں، تو ہم گھر بھیج سکتے ہیں ان کو، بٹ انہیں گھر میں ایٹ لیسٹ نیکسٹ دو تین ہفتے کے لیے کیئر فوڈ لینا چاہیے. باڈی کو ٹائم لگتا ہے واپس اپنا امیونٹی ریکور کرنے کے لیے. ان کو اپنا کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا چاہیے، گھر میں جتنا ہو سکے صاف ستھرا ہاتھ دھوتے رہیں، کھانا گھر کا کھانا کھائیں.
کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ابھی تحقیق ہو رہی ہے اور اس کے لیے اینٹی باڈی ٹیسٹ متعارف کروایا گیا ہے. ڈاکٹر سواتھی کہتی ہیں کہ اگرچہ ابھی اس کے حتمی اعداد شمار نہیں آئے، مگر کہا جا رہا ہے کہ نیو یارک میں 21% مریضوں میں یہ اینٹی باڈیز پائی گئی ہیں.
ایک بار اٹ از ناٹ لائک فلو کہ ہم بولیں کہ ہمیں امیونٹی ہو گئی ہے. ابھی یہ بھی ریسرچ چل رہا ہے کہ دے ہیو بین کیسز جن کو ایک بار ہوا ہے یہ بیماری، وہ دوسری بار بھی ہو سکتا ہے ان کو.
کرونا وائرس پر تحقیق ایک طویل المدت عمل ہے، ابھی کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، نہ ہی کوئی حتمی علاج ہی سامنے آیا ہے. اس لیے احتیاط ہی کی جا سکتی ہے اور بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے ہر وہ احتیاط جاری رکھیں جو اب تک اس وائرس سے محفوظ رکھنے میں کارآمد رہی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کرونا وائرس کی پابندیوں سے ستائے بہت سے لوگ فطرت اور قدرتی نظاروں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسے میں کچھ لوگوں نے رنگ برنگے پرندوں سے دوستی کر لی ہے. مزید سنیے عمران جدون کی اس رپورٹ میں.
میری ہمیشہ سے پرندوں میں دلچسپی رہی ہے، لیکن سن 2002 سے میں نے اس مشغلے کو سنجیدگی سے لیا ہے. پرندے دیکھنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم صرف انہیں دیکھتے ہیں، لیکن پرندوں کا نظارہ کرنا اپنے اندر بہت معنی لیے ہوئے ہے، کیونکہ ہم صرف پرندے دیکھتے ہی نہیں بلکہ ان پر تحقیق کرتے ہیں. ہم سائنسی بنیادوں پر سروے کرتے ہیں.
And adults fly to the right.
We study their behavior.
I went behind the in the pine tree.
Oh yeah. We are at Huntley Meadows Park.
ہم ہنٹلی میڈوز پارک میں ہیں. اس پارک میں تازہ پانی کی دلدل اس کو اصل میں منفرد بناتی ہے، جو کہ غیر معمولی بات ہے. اس میں چہل قدمی کے لیے گزرگاہیں بنائی گئی ہیں. یہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے کہ آپ پرندوں اور دیگر جنگلی حیات کا بہت قریب سے نظارہ کر سکتے ہیں.
جیسیکا
اس کلب کی رکن ہے. اپنے تجربات دوسروں سے شیئر کرنا اچھا ہے. مجھے فیس بک پر اپنی تصویریں پوسٹ کرنا اور ان پر لوگوں کا رد عمل معلوم کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم کسی شخص کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک تو اس سے آپ کو اضافی آنکھیں مدد دیتی ہے، جیسے کہ انہوں نے سیڈر ویکس ونگز پرندوں کو دیکھا جو مجھے تو نظر نہ آتے، اور مجھے کچھ پرندے دکھائی دیے جو شاید انہیں دکھائی نہ دیتے. دوسرا یہ کہ آپ پرندوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے. یہ ایک سماجی رابطے کی بات ہے.
سن 2013 میں مجھے انٹرنیٹ پر ایک ایپ ملی جو کہ میں اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتی تھی. یہ پرندے دیکھنے سے متعلق تھی، سو اس سے میری دلچسپی بڑھی اور مجھے پرندے دیکھنے کے مشغلے سے متعلق ایک کتاب ملی، اور مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں یہ کتنا پیچیدہ اور تفصیلی ہے. پرندے دیکھنا ایک طرح سے خزانہ ڈھونڈنے کے کھیل کی طرح بن گیا ہے. جیسا کہ پہلے لیری نے ذکر کیا کہ پرندوں کا نظارہ کرنے والے ایک فہرست مرتب کرتے ہیں، یعنی ان پرندوں کی فہرست جو آپ نے دیکھے. سو جب آپ آغاز کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہر چیز نئی محسوس ہوتی ہے، اور آپ اس لسٹ میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اور وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور یہ ایک طرح کا نشہ سا بن جاتا ہے. کھلی فضا میں نکلنا صحت کے لیے اچھا ہے، یہ ایک سکون دہ تجربہ ہے، لیکن ذاتی طور پر بطور ایک ٹیچر میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو فطرت سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اسے محفوظ کرنا ہے. پرندے غائب ہو رہے ہیں. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ چند عشروں کے دوران 30 لاکھ سے زائد پرندے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور یہ انتہائی خوفناک بات ہے. میرے خیال میں لوگ اس وقت تک آگاہ نہیں ہوں گے جب تک وہ اس سے جڑتے نہیں. بہت سی جگہوں میں گروسری سٹور اور ہسپتال جانے کے علاوہ صرف کھلی فضا میں نکلنا ہی محفوظ ہے، اور اگر آپ دوسروں سے مناسب فاصلے پر رہیں تو یہ واقعی محفوظ ہے. سو لوگ اب کھلی فضا والی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے. وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی. وہ فطرت سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. انہیں پرندوں کا نظارہ کرنا، جسے ہم برڈنگ کہتے ہیں، بہت پرسکون لگ رہا ہے.
پرندے دیکھنے والوں کو بنیادی طور پر جو چاہیے وہ دوربین ہے اور کسی قسم کی فیلڈ گائیڈ، تاکہ آپ پرندوں کی شناخت کر سکیں. میں لوگوں کو کہوں گا کہ وہ پرندوں پر توجہ دیں، یہ بہت لطف اندوز ہے.
دنیا میں ایک مقام ایسا بھی ہے جو کرونا وائرس سے محفوظ ہے، اور وہ ہے انٹارکٹیکا. تفصیل سنیے مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس بر اعظم انٹارکٹیکا میں داخل نہیں ہو پایا۔ جنوبی نصف کرے میں واقع اس بر اعظم پر زندگی تو موجود ہے مگر وہاں رہتا کوئی نہیں سوائے چند ہزار سائنسدانوں اور محققین کے جو وہاں مختلف تجربات کر رہے ہیں۔ دنیا کے باقی حصوں میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ انٹارکٹیکا محفوظ ہے تو کیا اس کے درجہ حرارت کا اس میں دخل ہے؟ ماہر ماحولیات اور ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم علی کہتے ہیں کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وائرس پر درجہ حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
اکثر آپ کو پتا ہے جب ویکسینز یا وائرسز کو سٹور کیا جاتا ہے تو ان کو ریفریجریٹرز میں رکھا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر بہت کم ہوگا تو وائرس جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے گی بعد میں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ وائرسز انیکٹیو ہو جاتی ہیں، اور کچھ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جو برفانی علاقوں میں اس وقت بہت قدیم دور کی وائرسز ہیں وہ ابھی بھی فروزن ہیں، اور جیسے کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ یہ برف پگھلے گی وہ وائرسز پھر ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ ابھی کچھ دو سال پہلے ایک پیپر اس پہ پبلش بھی ہوا تھا کہ انٹارکٹیکا اور جو پولر ریجنز میں برف کے پگھلنے کا اندیشہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس سے یہ جو وائرسز بہت ہی قدیم زمانے کی ڈائنوسورز کے زمانے کی بھی شاید ہوں وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں بعد میں۔
تو یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج کو امریکہ جیسا بڑا ملک اگر نظر انداز کرتا ہے، جیسے کہ موجودہ حکومت کا موقف ہے، تو پھر تو بہت جلد یہ وقت آ جائے گا کہ انسان بے پرواہ ہو جائے گا اور پھر خطرہ اس کے لیے بڑھ جائے گا۔
جی، اسی لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ریسرچ کانسٹنٹلی کرنی پڑے گی ہمیں، کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ آپ کہیں جی کہ اب ہمیں ساری وائرسز کا پتہ ہے، اگر سارا جینوم بھی یہ ان کا جو ڈفرینٹ آج کل کے جو جانور ہیں ان کی اگر ہم وائرسز ہیں اور ان کے ہم جینیٹک کوڈ کر سکتے ہیں پتہ تاکہ ویکسینز بنا سکیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سی یہ بہت ساری جو قدیم زمانے کی وائرسز ہیں جو پولر آئس کیپس میں ہیں وہ اگر ریلیز ہوئی ان کا کیا اثر ہوگا۔ سو یہ کانسٹنٹ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک انٹارکٹیکا کا سوال ہے، اس وقت وہاں پہ کوئی کرونا کا کیس نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس وقت ٹریول اتنا کم ہے کہ وائرس کا وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ کچھ کروز شپس وہاں انٹارکٹیکا جاتی ہیں، جو لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں کروزز پہ، تو وہ انہیں خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ جو لوگ گئے ہیں تفریح کے لیے وہاں سے وائرسز کرونا وائرس بھی شاید کوئی وہاں کے بیس میں پھیلے، مگر شکر ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اور کیونکہ اب انٹارکٹیکا میں سردی کا موسم شروع ہونا، ونٹر شروع ہونے والی، سردی تو وہاں ہر وقت ہی ہوتی ہے مگر اب ونٹر میں تو اور بھی زیادہ ٹریول کم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی کم سائنٹسٹ ہیں جو وہاں پہ ہیں اس وقت۔ جو انٹارکٹک ٹریٹی ہے ایک عالمی نظام ہے جس کے تحت انٹارکٹیکا کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں ریسرچ بیسز ہیں، کوئی 20-21 ممالک ہیں جن کی وہاں پہ کسی قسم کی مختلف ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کئی کلائمیٹ چینج پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ جو بیسز ہیں ونٹر میں ادھر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی بیس ہے جو ساؤتھ پول پہ ہے، اور ایک اور ہے جو جسے میکمرڈو ساؤنڈ کہتے ہیں، وہ دو بڑی بیسز ہیں، وہاں پہ سارا سال لوگ ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو زیادہ تر بیسز ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ رشیا کی ایک بیس ہے واسٹاک، اور چائنا کی بھی ایک نئی بیس ہے جو کافی بڑی ہے، مگر اس کے علاوہ جو چھوٹے ممالک کی بیسز ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اس وقت سردیوں میں۔
ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تحقیق تو ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس تحقیق کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے آیا ہے؟ مطلب مختلف چیزوں پر لوگ مختلف تحقیق کر رہے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قطبین پہ جو موسم ہے وہ دنیا کی باقی حصوں میں جس طرح سے انسان اپنے معمولات رکھ رہا ہے اس کا کیا اثر وہاں پڑ رہا ہے، تو کوئی آپ کے خیال میں کوئی حوصلہ افزا بات وہاں سے آئی ہے؟
ہاں جی، وہاں پہ بہت قسم کی تحقیق ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ جو میں نے بتایا کہ آئس کورز جو ہیں، جس طرح کیونکہ انٹارکٹیکا میں اتنی قدیم برف ہے, اتنے پرانے زمانے کی جو پگھلی نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں کے ماحول کی وجہ سے. تو ایک تو ریسرچ وہ آئس کورس پہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرل کرتے ہیں آئس شیٹ کے اندر, اور اس میں سے وہ جو برف کے اندر چھوٹے بلبلے ہیں جمے ہوئے اس زمانے کی آب و ہوا کے, اس کو وہ اینالائز کرتے ہیں آئس کورس کو. ایک وہ ریسرچ ہے, اور ایک زیادہ جو اور ریسرچ اب ہو رہی ہے وہ ہے اوزون لیئر کے بارے میں, کیونکہ انٹارکٹیکا کے اوپر جو اوزون کی ایک ہمارے ایٹماسفیئر میں ہے مقدار, اوزون ایک گیس ہے جس کی وجہ سے ہم الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن سے پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. تو کیونکہ انٹارکٹیکا کے ایریا میں وہ اوزون پہ کافی منفی اثر ہوا تھا کچھ کیمیکلز کا جو ہم پروڈیوس کرتے تھے, کلورو فلورو کاربنز جنہیں کہتے ہیں, اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ ان کی پروڈکشن جو بند کی گئی تھی 1980s میں ایک عالمی نظام کے تحت جسے مونٹریال پروٹوکال کہتے ہیں, تو وہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے کہ کیا وہ اوزون لیئر جو ہے وہ پھر واپس آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جو سورج کی شعائیں ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیئیشن جو سن سے آتی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے اسکن کینسر ریٹس بہت بڑھ گئے تھے سدرن ہیمسفیئر میں. ابھی بھی آسٹریلیا نیوزی لینڈ جو قریب ہے انٹارکٹیکا کے وہاں پہ اسکن کینسر ریٹس بہت ہائی ہیں, اور وہ اسی وجہ سے رہے ہیں کیونکہ یہ انٹارکٹیکا کے اوپر جو اوزون لیئر تھی وہ ڈپلیٹ ہو گئی تھی. تو اس پہ بھی بہت ریسرچ ہوتی ہے انٹارکٹیکا میں جو آب و ہوا پہ اثر ہوا ہے, ہائر ایٹموسفیئر پہ بھی. سو بہت ساری چیزیں ہیں وہاں کا, کیونکہ وہ اتنا یونیک جگہ ہے, اس طرح کی کوئی اور جگہ نہیں دنیا میں جہاں اتنا بڑا برفانی کانٹیننٹ ہو. اس کو میں بڑی عجیب عجیب اس میں کئی باتیں انٹارکٹیکا کی, وہ کہتے ہیں کہ اٹس دا ورلڈز ڈرائیسٹ کانٹیننٹ اینڈ دا ورلڈز ویٹسٹ کانٹیننٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ویسے برف اور پانی جو ہے جمع ہوا ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ جمع ہوا پانی ہے, اٹس دا ویٹسٹ کانٹیننٹ, مگر وہاں پہ ویسے اگر دیکھا جائے تو بارش بہت کم ہوتی ہے, تو وہ ویٹسٹ بھی ہے ڈرائیسٹ بھی ہے, اٹس اے ویری یونیک پلیس.
ڈیلاویر یونیورسٹی میں ماحولیات اور انرجی کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم علی کی گفتگو آپ نے سنی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں ویکینڈ اسپیشل شو, میں ہوں سعدیہ زبران جھا, اور اب باری ہے آپ کے پیغامات کی. تو جناب, پہلا میسج ہے سعدی احمد کا ایبٹ آباد سے. انہوں نے گزشتہ عید مبارک کا پیغام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ سعدی آپ کا. دیا نور نے ڈی آئی خان سے لکھا ہے کہ آپ ہی کیا حال ہیں آپ سب کے. دیا, ہم سب بالکل ٹھیک ہیں. آپ کہیے موسم کیسا ہے آپ سب کے یہاں, اور گرمی کی شدت کیا ہے, کس طرح شب و روز بسر ہو رہے ہیں آپ سب کے. پرویز احمد اور احسان اللہ محمد نے بس سلام پر ہی اکتفا کیا ہے, اور عمر شاہ نے کشمیر سے لکھا ہے کہ انہیں وائس آف امریکہ سے نشر ہونے والا پروگرام چارٹ بسٹرز بہت پسند تھا اور وہ اسے باقاعدگی سے سنا کرتے تھے. بہت شکریہ عمر آپ کی پسندیدگی کا. ہمارے دیگر پروگراموں کے بارے میں بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. روحتاش مندن نے بھارت سے لکھا ہے کہ میں اردو پڑھ نہیں سکتا, اس لیے آپ کی ویب سائٹ پر تو نہیں جاتا, لیکن ریڈیو پر نشر ہونے والے تمام پروگرام ہی بہت شوق سے سنتا ہوں. لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مدعے کی تہ تک جانے کا غیر جانبدارانہ انداز بہت بھایا ہے, اور آپ نے اپنی ایک مسکراتی ہوئی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے. بہت شکریہ مندن جی. سیف اللہ بلوچ نے اپنے لہلہاتے کھیتوں کی بہت سرسبز تصویر ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, شکریہ آپ کا سیف اللہ بلوچ. تنگ مرگ بارہمولہ سے عرفان مشتاق کو کیلنڈر کی چاہ ہے. اب 2020 چھوڑیے, آئندہ سال دیکھتے ہیں کیا لے کر آتا ہے. علی سروری نے سبھی شوز کو سراہا ہے اور ویب سائٹ کا پتہ پوچھا ہے, تو آپ سب بھی سن لیجئے urduvoa.com. یہاں کلک کیجئے اور تازہ خبریں, تجزیے اور تبصرے نہ صرف پڑھیے بلکہ آپ کو یہاں ویڈیو رپورٹس بھی ملیں گی. تجزیہ کاروں کی آراء پر مبنی انٹرویوز بھی آپ سن اور پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام ہینڈل ہے @voaurdu. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے آپ کے پیغامات اپنے شو میں شامل کریں, تو آپ میرے فیس بک پیج پر ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں, facebook.com/sadiazibranjha voa urdu. میرنے والا جھنگ سے سمیہ خان اور فاروق خان نے اپنی شادی کی بہت پیاری تصویریں بھیجی ہیں اور سلام کہا ہے. فاروق صاحب, کہیے کیسے ہیں آپ سب, اور فیض صاحب کیسے ہیں, ان کی شاعری کیسی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویکینڈ اسپیشل شو ختم ہوتا ہے. سعدیہ زبرانجھا کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔